الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. صلوا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ہم لوگ اپنی گفتگو میں تاریخ کے عنوان سے یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ نتیجہ کم از کم میری سمجھ کے مطابق ہم نے یہ اخذ کر لیا تھا کہ جتنا بھی نظام حیات ہے، کل عالم ہے، عالمین ہے، یہ سب کے سب حقیقت واحد کی تجلی ہے. یہ جملہ آپ قبول کر لیں کہ جتنا بھی نظام حیات ہے، جتنے بھی عالمین ہیں، یہ سب کے سب حقیقت واحد کی تجلی، حقیقت واحد کی تجلی. اور اس کو سمبلائز کرنے کے لیے، ویژولائز کرنے کے لیے میں نے کل آپ کے سامنے ایک مثال دی تھی، اور وہ مثال بھی ہم نے خود امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سے اخذ کی ہے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ عالمین کی جو ترتیب ہے، عوالم کی، وہ ایسی ہے جیسے پیاز کے پرتوں چھلکوں کی ہوتی ہے. تو اسی چیز کو میں نے سمبلائز کر کے آپ کے سامنے رکھا کہ اسپیئر ود ان اسپیئر. لیکن ہر اسپیئر جو ہے وہ بنیادی طور پر کس کا بنا ہوا ہے؟ سمجھیے، ایک تجلی کا بنا ہوا ہے. اسپیئر ایک تجلی کا بنا ہوا ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے لیے روشنی کی، سورج کی مثال ذہن میں رکھیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو وہ انٹر کا سبق یاد ہوگا کہ جو لائٹ ٹریولز ان ویو فرنٹ، کہ روشنی جو ہے وہ ویو فرنٹ، یعنی وہی کہتا ہے کہ جیسے اسپیئر ہے، اس میں سے اسپیئرس کی شکل میں لائٹ آگے بڑھتی جاتی ہے، ایک اسپیئر پر اگلا اسپیئر پر اگلا اسپیئر. تو سورج سے مثال کے طور پر زمین کے آنے تک جو روشنی ہے، جنہیں آپ بظاہر کرنوں کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کرن کے انٹینسٹی کے لحاظ سے آپ ایک اسپیئر ایک دائرہ کھین سکتے ہیں. یعنی اگر ایک جگہ آپ سورج کو رکھیں، ایک جگہ زمین کو رکھیں، اور سورج سے زمین تک جو روشنی آ رہی ہے اس کو آپ، یعنی کہ ایک لیول مثال کے طور پر سورج کے بالکل نزدیک جو جگہ ہے وہاں پر شعاؤں کی شدت کا ایک معیار ہے، وہ ایک اسپیئر بن گیا. اس کے بعد اب اسے پڑا گیا ہے، شدت کم ہو گئی، دوسرا اسپیئر بن گیا. اسی طریقے سے ہوتے 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 زمین پر. لیکن اس میں خاص بات کیا ہے کہ ہر شعا اپنے سے پچھلے والی شعا سے جڑی ہوئی ہے، اور گویا کہ اسی کی وجہ سے. یعنی اگر اس سے پچھلے والی شعا اور کرن موجود نہیں ہوتی تو آگے والی نور کی کرن بھی نہیں پائی جاتی. اس مثال کو اگر آپ اور فرمائیں تو ہمیں یہ سلسلہ وجود کا نظم و ترتیب سمجھ میں آتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہر نچلے درجے کی مخلوق اوپر والے کی محلول ہے، یعنی افیکٹ ہے، اور اوپر والے درجے کی، اوپر والے اسفیئر کی مخلوق نیچے والے کی کاز یا علت ہے. یعنی کہ یہ ترتیب. تو اگر کوئی نیچے نچلے درجے کی مخلوق اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنے کاز جیسی بن جائے تو اوپر والے درجے میں چلی جائے، اس سے اوپر والے درجے کے جیسی بن جائے اس میں چلی جائے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر یہ جتنا بھی نظام ہے یہ تجلی. اچھا، کچھ لوگ شاید آپ میں سے اس وقت موجود نہ ہو جب ہم نے تجلی کو ایکسپلین کیا تھا. آپ سب کے ذہن میں تجلی کے معنی واضح ہیں یا نہیں ہیں؟ تجلی کے معنی واضح ہیں کہ تجلی ایک حقیقت کے نزول ہونے کا نام ہے، بغیر اس کے کہ وہ حقیقت خود اپنے مقام سے اوپر کے نیچے، اس کا اثر جو آگے ٹریول کرتا ہے. اور اس چیز کو قرآن کریم نے بعض مقامات پر ذل یا سائے سے بھی تعبیر کیا، سائے سے بھی تعبیر کیا، کہ کچھ چیزوں کے سائے یعنی ان کے اثرات، اور اسی طریقے سے تجلی یعنی وہ اثر جو ایک مقام سے دوسرے مقام یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے بغیر اس کے کہ حقیقت کو اپنے ساتھ لے جائے۔ جیسے سورج کی روشنی، سورج کی روشنی کیا ہے؟ یہ تجلی ہے، کیونکہ سورج نہیں آ جاتا روشنی کے ساتھ، بلکہ روشنی اس کے اثر کے طور پر نیچے آتا ہے۔ اور جب تجلی اس طریقے سے ٹریول کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ وہ اپنے منبع یا سورس سے دور ہوتی جاتی ہے اتنی تجلی کی شدت میں کمی اور کمزوری اور ذوق آتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخلوق اول یا عقل اول سے جتنا نزدیک ہے اتنا اس میں الہی تجلیات کی شدت ہے، اور جو مخلوق اول سے جتنا دور ہے اتنا اس میں تجلیات کا ذوق۔ تو حقیقتاً جو معراج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنیادی طور سے انہی سارے تجلیات کو، انہی درجات کو پار کر کے اس حقیقت اول تک پہنچنا یا اس تک رسائی، یہ معراج۔ تو بہرحال کل عالم حقیقت واحد کی تجلی ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسرا اصول کہ جتنا بھی نظام عالم ہے اس کو اس حقیقت واحد نے احاطہ کیا ہوا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ جو آخری اسفیئر ہے کہ جو سب سے باہر ہے، جہاں پر تجلی بالذات یعنی ذات کی تجلی جہاں پر آیا ہو رہی ہے، اس کا احاطہ کس نے کیا ہوا؟ خود اس نے کیا ہوا۔
محدودیت کا پہلو نہیں آتا تھا
کس کی محدودیت؟
خدا خدا کی،
کیوں؟
کیونکہ اس باؤنڈری کے
نہیں۔ یہ تیسرا پہلو، یہ تیسرا پہلو یہ ہے جو سب سے خطرناک ہے، جو میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نتیجہ ہے اللہ فمد کا۔ ابھی پہلے اس کو سمجھ لیں، تیسرا میں وہی بیان کر رہا ہوں کہ ذات احدیت نے اس کا احاطہ کیا ہوا، یعنی یہ مکمل طور سے اس کے گھیرے میں ہے، اس کے اندر جتنی حیات ہے سب اسی سے ہی آ رہی ہے۔ یعنی سمجھ لیں جتنی روشنی آپ کو اس ان تمام اسپیئرس میں نظر آ رہی ہے سب اسی کی روشنی ہے، ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ ان کی اپنی خصوصیت صرف کیا ہے کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو زیادہ صاف و شفاف ہیں، اور ان میں اس کا نور زیادہ اچھے طریقے سے ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو میلے کچالے ہو گئے اور جن میں اس کا نور ریفلیکٹ نہیں ہو پاتا، ان میں فرق یہ ہے۔ لیکن نور کسی کا اپنا نہیں ہے، نور صرف اسی کا ہی ہے، ذاتی نور صرف اس کا ہے۔ عالم امکان میں، مخلوقات میں جو کوئی ہے وہ اس کے نور کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بنا کس کا، یہ بات یاد ہے، سمجھ میں آئے گی۔ تیسری بات کہ یہ جو جس ہم اسفیئر کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ خدا سے الگ کسی چیز کا نام ہے، یا یہ خدا میں ہی ہے، یا یہ خدا ہے، یا کیا چیز ہے؟ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اسفیئر، یہ ایک عالم امکان ہے کہ جس کو ذات احدیت نے احاطہ کیا ہوا ہے، واللہ بکل شیء محیط، اور اسی کی تجلی ہے جو آپ کو اس زندگی میں ہر جگہ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اس دائرے میں جتنے بھی دائرے بن رہے ہیں ہر جگہ اسی کا نور نظر آ رہا ہے۔ تو کیا یہ دائرہ خدا میں ہے، خدا سے باہر ہے، یا خود خدا ہے؟ یہ سب سے مشکل ترین سوال ہے، یعنی یہ مسئلہ مکمل طور سے حل شدہ نہیں ہے، مکمل طور سے حل شدہ نہیں ہے مسئلہ۔ کچھ لوگ ایک نظریہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر فلاسفرز کا ایک نظریہ ہے، خرافا کا ایک نظریہ ہے، جو مادیین ہیں ان کے کچھ اور نظریات ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس پر متفق علیہ کہ کیا چیز ہے۔ بہرحال یعنی اس میں خود قرآن کریم کی آیت کی روح سے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورہ اخلاص میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ فمد، سمدیت کے معنی کیا، ठोस का मतलब यानी जिसमें कोई void या gap ना पाया जाए, या जिसको कहते हैं कि जिसमें कोई तही खालीपन या उजूफ रवि जमान में वो चीज़ ना पाई जाए। और इसको हम दूसरे अंदाज से यूँ भी कहते हैं कि क्योंकि ज़ात अहदियत हर ऐब और नक्स से पाक है, लिहाजा ला महदूद और ला मुतनाही है, और कोई जमान और कोई मकान उससे खाली नहीं है। तो अब हमें जो ये मखलूकात नज़र आती हैं, हम इन मखलूकात को खुदा भी नहीं कह सकते, ज़ाहिर नहीं कह सकते, यानी जितनी मखलूकात हैं हम ये तो नहीं कह सकते कि ये खुदा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये खुदा का हिस्सा है, जुज़ है। और इस मदीयत की वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि ये खुदा से बाहर है, क्योंकि उससे बाहर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऐसी जगह हो कि जहां पर कोई और पाया जाए और खुदा ना पाया जाए। बात समझ में आ रही है? ये चीज मुमकिन ही नहीं है। फिर इस मसले का क्या हल हो, फिर इस मसले का क्या हल है, ये क्या चीज है? यानी कि ये तमाम मखलूकात का सिलसिला, ये जमीन आसमान चांद सूरज सितारे, ये जितने हवाले में जो खुद लामतनाही रखते हैं, यानी हम अगर इस कायनात पर नज़र करते हैं तो ये कायनात हमें लामतनाही नज़र आती है कि इसमें आप जितना आगे चले जाएं, जितना आगे चले जाएं, हज़ारों लाखों करोड़ों गैलेक्सीज दरियात हुए चली जा रही हैं, लेकिन कायनात की इंतहा का पता नहीं चलता, ये खुद लामहदूद लगती है। तो अब ये इतनी सारी लामहदूद क्या खुद खुदा है, जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं खुद कदीम है, या ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बनी है? तो ये इतनी सारी स्पेस क्या पहले खाली थी जिसको भरा गया है? अजीब सवाल आता है। यानी कि ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि आपके जहनों को छेड़ने वाली बात ज्यादा है, इसका सही मानों में हल जवाब मेरे पास नहीं है, या हमने कहीं पढ़ा हो देखा भी नहीं कि इसका कोई एक बाकायदा इस्तेदलाली जवाब मौजूद हो कि ये क्या है ये सब। और इसमें जो खालिक है, जो मौजूद है, जो इलाह है, वो इसी में ही मौजूद है या इसके बाहर है? ज़्यादातर मज़ाहिब इस जगह पर आके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं। जैसे मसीहियत का जो बुनियादी तौर पर जो कलीसा के अकायद और साइंस का टकराव है, इस जगह पर बहुत शदीद है कि साइंस कहती है कि हम जहाँ भी देखते हैं हमें कुदरत और उसके कवानीन नज़र आते हैं, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कहाँ पर है, वो कहाँ पाया जाता है? यानी आसमान, ज़मीन, अफलाक, ये सब कुछ है, ये एक निज़ाम है, इसका पूरा एक खास निज़ाम के तहत चलते हैं, ये मखलूकात हैं। जिस खुदा की तुम बात करते हो वो इतनी बड़ी कायनात में तो हमें नहीं नज़र आता है, तो क्या वो उसके बाहर है? वो कहीं और बैठा हुआ है जो इस बाहर से बैठ के इस निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है, जिस तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स या मशीनरीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कि हम उसके अंदर नहीं होते, हम उससे बाहर बैठ के उसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई बात है? ये क्या चीज़ है? यहाँ इस जगह पर पहुँच कर तौहीद की बहस बहुत ज़्यादा पेचीदा होती है। हम इस मसले को इस तरीके से हल कर सकते हैं, या आइमा ने जैसे बात की कि आप ये फरमाते हैं कि हमने किसी शय को नहीं देखा मगर ये कि उसके कबल और उसके बाद और उसकी मारियत में खुदा को देखा। कुरान करीम हमसे ये बात कर रहा होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके असल वजूद से ज़्यादा हम खुद उससे करीब ना हों। मेरे खुलासा आयत होगा कि खुद अपने वजूद से मैं जितना करीब हूँ उससे ज्यादा खुदा मुझसे करीब। तो हम इन बातों को समझ सुन के कुछ इस तरीके से समझ पाते हैं कि जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है ये एक تشخص یا شخصیات کے سلسلہ ہے جس کو اذن الہی نے کریٹ کیا ہے، ورنہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. یعنی جیسے وہی ہوتا ہے، اس کی بعض اوقات مثال دی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک شیشہ در شیشہ ہو، یعنی شیشہ پھر شیشہ پھر شیشہ، آئینہ در آئینہ، اور ایک شخص ایک آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جس کا ریفلیکشن دوسرے آئینے پہ پڑتا ہو، اس کا ریفلیکشن تیسرے آئینے پہ پڑتا ہو، اس کا چوتھے آئینے پہ پڑتا ہو. تو حقیقت و وجود صرف ایک ہی ہے، شخص ایک ہی ہے، لیکن یہ جتنے آئینوں کا ایک پورا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا ہے، سب اسی تصویر کو، اسی امیج کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں. یا آپ اسی طریقے سے ایک باؤل لیں اور اس کے اندر اور ایک شیشہ رکھ دیں، اس کے اندر اور ایک شیشہ رکھ دیں، اور باہر سے اس پر کوئی ایک امیج ڈالیں، آپ دیکھیں اس کے اندر کیسی عجیب و غریب قسم کی تصویریں بنا رہے ہیں. یعنی لوگوں نے سمجھنے کی خاطر مثالیں وضع کی ہیں. اور جو سب سے خطرناک جس جگہ پھر بات آ کے آپ اینڈ پہ رکتی ہے، وہ یہ کہ ہم اور تمام مخلوقات در حقیقت خدا کے ساتھ متحد ہیں اپنے اصل وجود. یعنی اگر یہ بات نہ سمجھ میں آئے تو اس پہ زور نہیں دیجیے گا دماغ میں، کیونکہ ایک جملہ معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف ان حضرات کو سمجھ میں آتی ہیں کہ جنہیں خدا چاہتا ہے کہ وہ یہ بات سمجھے، ورنہ ہم جیسوں کے صرف لبوں اور کانوں پہ رہ جاتے ہیں. کہ ہم نے اگر کبھی اپنے اندر اس حقیقت کو محسوس نہیں کیا تو میرے الفاظ شاید بالکل بے معنی ہوں، کہ ہم اپنی ذات اور اپنے وجود میں اپنے الہ کے ساتھ متحد اور ایک ہیں. ہم اس سے کبھی بھی نہ جدا تھے، نہ جدا ہیں، اور نہ جدا ہوں گے. یہ ایک تشخص کا احساس جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے. کیا تشخص کا احساس؟ یہ جسم ہے، اس جسم کو گھیر دیا گیا مختلف قسم کی چیزوں سے، کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرے مفادات ہیں، یہ میرے والدین ہیں، یہ میری اولاد ہیں، یہ میرا گھر ہے، جبکہ حقیقتاً اس میں سے کوئی چیز بھی کچھ نہیں. اور شاید یہ مسئلہ کب انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے؟ جب وہ انتقال کر کے اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے، اس وقت اس کو یہ بات نظر آ جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ایک ببل ہے جو کریٹ کیا گیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، ورنہ کوئی مخلوق کسی بھی لمحے خدا سے اور الہ سے ذرہ برابر بھی جدائی نہیں رکھتی ہے. یہ توحید کا وہ مرحلہ ہے جس کا سمجھنا سب سے زیادہ مشکل، یا سمجھنا نہیں، جس تک پہنچنا سب سے زیادہ مشکل اور دشوار ہوتا ہے. پہلی دو باتیں ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یہ سب کچھ تجلی ذات احدیت ہے، اس کی حیات اور اس کا قیام اس پر ہی ہے. لیکن تیسرا مرحلہ کہ یہ خود خدا سے جتنا قریب ہے اتنا اپنے آپ سے بھی قریب ہے. اور اسی چیز کو آج میں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، میں حدیث پڑھ کے آپ کو سناؤں گا امام صادق علیہ السلام کی، اسی بات کو بیان کیا. لیکن اس سے آگے بھی تھوڑا سا چلتے ہیں، اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اور شاید یہ جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، جب ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو شاید اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ رب العالمین یعنی وہ ہستی کہ جو عالمین کی تربیت کرنے والی ہے، وہ ہستی کہ جو عالمین میں موجود تمام مخلوقات کو ان کے ہدف اور کمال تک پہنچانے والی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ رب دور بیٹھ کے تربیت کرتا ہے، یہ میرے وجود کے اندر رہ کے میری تربیت کرتا ہے؟ تو جب میں کہتا ہوں نا الحمد للہ رب العالمین، یعنی جو عالمین کا رب ہے وہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے ان کے اپنے وجود سے زیادہ نزدیک ہے، اور ہر ذرے کی رہنمائی اس کے ہدف اور اس کے کمال کی.
آپ
بیان کر رہے ہیں تو یہ تو جو ہماروف اور حلول والی بات ہے اس قسم کی باتیں لگ رہی ہیں.
نہیں اس کے یہاں وضاحت کیجیے کہ وہ ہے کیا, وہ نظریہ کیا ہے؟
جیسے ہماروف کا ہے کہ ہر چیز وہی ہے,
اس میں کوئی شدید.
اس میں یہ کہا گیا کہ جو نعوذ باللہ بلاغت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتی, اس قسم کی باتیں
نہیں. اس کو چھوڑ دیں, یعنی کہ اس میں تو یہ کہ ہم خود وہ نہیں ہیں, لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خود وہ نہیں ہیں تو اس سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں؟ کہ ہر ذرے کی ایک حقیقت وجود ہے اور ہر ذرے کی ایک آؤٹ لک اور ایک پرسنالٹی ہے جو اس کو دی گئی ہے. جو پرسنالٹی ہے وہ اس کی اپنی ہے جو اس کو عطا کی گئی ہے, لیکن اس کی جو حقیقت ہے جو اس کے جس پر اس کا حیات اور قیام ہے وہ اس سے براہ راست اور بلا واسطہ متصل ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم خدا ہیں اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدا سے جدا ہیں. یعنی دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں کہ خدا سے جدائی کا بھی تصور نہیں ہے کیونکہ میری حقیقت میری اپنی نہیں ہے. یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے میری کیفیات اور میری ظاہری صفات اور میری شخصیت, یہ میری اصل نہیں ہے, یہ میں خود نہیں ہوں. اور جو میں خود ہوں جس نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے وہ چیز خدا سے ذرہ برابر بھی دوری یا دوری کا شکار ہے. کہ جیسے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت وہ نور ہے, حقیقت وہ نور ہے جو صبح ازل طلوع ہوا اور ہیکل آثار میں متجلی ہوا. یعنی حقیقت اصل میں صرف وہ نور ہی ہے اور کچھ نہیں ہے حقیقت, اور یہ جتنے ہیکل ہیں یعنی حیولے ہیں سارے ان میں اس کی تجلی نمایاں ہوتی ہے. تو ہم اپنی شخصیت اور اپنے تشخص کے اعتبار سے خدا نہیں ہیں, اپنی اپنی ایک علیحدہ شخصیت رکھتے ہیں, لیکن ہم اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدا سے بالکل بھی جدا نہیں ہیں. یہ بات لیکن یہ سب باتیں جو ہے نا یہ اسمپشن ہیں. یہ میں آپ کی خدمت میں ایسے ہوں کہ یہ جملہ کہنا کہ کوئی وقت ایسا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا, اس کا دعویٰ کون ہے؟ یہ ایک پیور اسمپشن ہے, یہ ایک پیور اسمپشن ہے. اور یہ نہیں وہی چیز جو انشاءاللہ آگے چل کے میں اس کے حدیث میں بیان کروں گا کہ کوئی شے بھی عدم سے خلق نہیں ہوئی. یعنی عدم کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے کچھ خلق ہو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ انسان عدم سے خلق ہوا, بلکہ خدا نے یہ کہا ہے کہ انسان اس شخصیت میں آنے سے پہلے شے مذکور نہیں ہے. یہ کہا ہے خدا نے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم پردہ عدم میں تھے یا نتھنگنیس میں تھے, نہیں, بلکہ تم کوئی قابل ذکر شے نہیں. حقیقت وہ نور ہے جو صبح ازل طلوع ہوا اور ہیکل آثار میں متجلی ہوا. متجلی جو ہے اس کی تجلی نمودار. انسان اب یعنی کہ یہ ساری اس میں جو سب سے اہم سوال ہے ہمارے پاس وہ یہی کہ پھر انسان خود کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے, انسان کا کیا مقام ہے, انسان کو اس حال اس قیدے میں کیوں قید کر کے رکھا گیا ہے. اس کے لیے اس کا جواب آسان ہے اس سوال کا کہ انسان خود کہاں پہ موجود ہے. انسان کو خدا نے آب و گل کے ذریعے سے یعنی مٹی اور پانی کے ذریعے سے ایک جسم بنا کر دیا اور نفس انسان کو اس کے اندر رکھ دیا. اور کہ علم اسماء کل پر حاوی ہو سکے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب پروردگار نے خلق کیا تو ان کی فضیلت کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ انسان کے لیے خدا نے اس کو پوٹینشیل صلاحیت اپرچونیٹی فراہم کی. اسماء کل جب جمع ہو جاتے ہیں تو کون سا علم قسم بن جاتا ہے؟ اللہ. اس میں اللہ تمام اسماء کا کی جمع ہے، اس میں جمع ہے، جس میں باقی تمام اسماء کی تجلیات جمع ہیں. اسی وجہ سے انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی ایک اسم کی تجلی نہ بنے بلکہ اس میں اللہ کی تجلی بن جائے اور اس مقام تک پہنچ جائے کہ باقی ساری مخلوقات اس کو سجدہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی عملاً انسان کے لیے کیا ہے یہ چیز بنا سکتے کہ ہم کہاں پر ہیں اس وقت، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی اسفل سافلین میں، اور ہمارے لیے علم اسماء کل، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کی ترقی کا سبب کیا بنے گی چیز، علم اسماء کل. جتنے اسماء پر انسان حاوی ہوتا چلا جائے گا بذریعہ علم ہمارے پر، اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. اور جب اسماء کل پہ حاوی ہو جائے گا تو کہاں پہنچ جائے گا، آخری مرحلے پر، اس مرحلے پر جو اس میں اللہ کی تجلی کا مقام ہے. یعنی یہ میرا اور آپ کا سفر زندگی. اچھا، اب یہاں پہنچ کے اب میرا دل ایک چاہتا ہے کہ ایک بات، ایک سوال سامنے رکھوں اپنے بھی اور آپ کے لیے. وہ یہ کہ جتنی باتیں ہم یہ سب سنتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمیں انبیاء نے بتائی ہیں، علماء نے بتائی ہیں، اولیاء نے بتائی ہیں، ہمارے اپنے دماغ میں اتنی سکت کہاں یہ سب سوچ سکے. ان سب باتوں کو سننے اور تھوڑا سا ان پر غور کرنے کے بعد حقیقت کیا محسوس ہوتی ہے، دل سے سوچ کے بتائیں، کیا یہ زندگی جس میں ہم ہیں یا یہ زندگی جو قرآن اور معصوم کی زبان سے ہمیں پتہ چلتی ہے، ہم اپنے اندر کس حقیقت کی اصالت کے قائل ہیں؟ یعنی کس کے نہیں، ہم خود کس کے قائل ہیں دل کی گہرائیوں سے؟ یعنی ہمارا دل کس پہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں، یعنی جو نظام تجلیات ہے، اسماء ہیں، صفات ہیں، یا یہ زندگی جو تکاثر سے بھری ہوئی ہے، تکاثر پہ مبنی ہے. یعنی لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ شاید ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہم ابھی تک اس حد کو پورے طور سے عبور نہیں کر پائیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ تھریش ہولڈ لیول جو ہے، کہ تھریش ہولڈ لیول کے جس میں ہم کثرت سے نکل کر وحدت کی حدوں میں داخل ہو جائیں، اگرچہ کہ اس وحدت میں بھی کثرت پائی جاتی ہے، لیکن اس تکاثر جو بالکل فرق پر مبنی ہے، جیسے آپ نے کہا، یعنی وہ تکاثر جو فرق پہ مبنی ہے، وہ تکاثر جو مقبرے تک پہنچا دیتا ہے، زرتم المقابر، کیا ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں اس بات پر یقین لا چکے ہیں؟ مشکل لگتا ہے نا، مشکل لگتا ہے کہ ابھی تک ہم ایسا نہیں کرتا.
خواہش کرتے ہیں
اس کی، نہیں خواہش بھی اگر سچی ہو نا، میں بھی آپ سے تھوڑا سا اس میں آگے بڑھ کے میں پھر جملہ آپ سے کہوں گا تو شاید وہ بات تھوڑی سی زیادہ واضح ہو جائے کہ جو میں ایکچولی کہنا چاہ رہا ہوں. کہ ہمیں اگر یہ دو چیزیں، اچھا یہ دو چیزیں اپنی اصلیت کے اعتبار سے بظاہر بالکل اپوزٹ بھی ہیں، بظاہر بالکل اپوزٹ، یعنی ایک فیبریکیٹڈ لائف ہے ٹوٹلی، کہ جس کو علماء ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ دو باتیں ہیں جو حقیقت خارجی ہیں، ایک انسان ہے، ایک زمین ہے. ایک انسان یعنی حقیقت خارج میں ایک وجود رکھتا ہے، ایک زمین ہے، پتا رضی. ان دو کے کمبینیشن سے کیا کیا انسان نے وضع کیا ہے، یعنی جو مالکیت اور ملکیت، اور اس کے بعد یہ میرا گھر اور میری زمین اور جائیداد اور پلاٹ اور جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک ہی زمین ہوتی ہے، ایک انسان اس کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، دوسرے کا حق غصب کرتا ہے، اس کو باہر کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ اسی زمین میں کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. یہ خارج میں کیا چیز ہے، یہ زمین کا ٹکڑا، یہ انسان اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں یہ ملکیت کے عنوان سے اور مالک، سب فیبریکیٹڈ. دینیت کا تاثر ہم اس سے باہر آئیں. یعنی بقول جیسے امام خمینی نے کہا کہ انسان بہت ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے لیکن ایمان نہیں آتا. انہوں نے اس بات کو اس طریقے سے کہا کہ انسان جو ہے بہت ساری باتیں سمجھتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا. کیونکہ جب انسان ایمان لے آتا ہے ایک چیز پر تو پھر پورے وجود سے اس کی طرف حرکت کرتا ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد انسان کے پاس وہ گنجائش اور وہ موقع باقی نہیں رہتا کہ ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایک بات سمجھ لی ہے لیکن حرکت نہیں کی جا رہی. یہ انہوں نے خود چہل حدیث میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ کس بات کی علامت ہے؟ زور پہ ایمان, ایمان نہیں. اور اسی وجہ سے جو اصل حقیقت ہے دین کی وہ کیا ہے کہ عمل صالح ایمان سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جب آپ عمل صالح کی بات کرتے ہیں تو صالحیت ایمان کی بنیاد پہ حاصل ہوتی ہے, نہ کہ انسان عمل کیا جائے اور کیا یہ میرا عمل صالح اگرچہ کہ ابھی ایمان تو نہیں ہے میرے پاس, ایسا نہیں ہوتا. اب اس سے آگے بڑھ کے ایک سوال اور کریں کہ ٹھیک ہے ہم نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہم اب قبول کرنے لگے ہیں کہ یہ جو حقائق قرآن کریم نے ہم سے کہے, یہ جو اقلاء نے حکماء نے انبیاء نے ہمیں جو باتیں بتائیں اب ہمیں یہ زیادہ صحیح سے سمجھ میں آتی ہیں اور یہ زندگی جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں یہ فرق, اگرچہ کہ اس کے اثرات ہم پہ بہت ہیں لیکن ہم دل سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ فرق. اب اس سے آگے بڑھ کے دوسرا سوال کہ جس ہستی کو ہم حقیقت واحد کے طور پر مانتے ہیں جانتے ہیں, جس کے آگے ہم اپنی نمازوں میں سر جھکاتے ہیں, جس کے آگے ہم اپنے دست سوال دراز کرتے ہیں, کیا ہمارا دل کبھی چاہتا ہے کہ اس سے ملاقات کریں؟ یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ایک بیٹا باپ سگے قومی رشتے دار ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ایک دن ایک دوسرے کی جدائی میں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ آج کل جیسے پرانے زمانے میں کہ جب تک خط و کتابت نہ ہو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا, آج کل روزانہ اگر فون پہ بات نہ ہو چین نہیں آتا. کیا جس کو ہم حقیقت کل سمجھتے ہیں, جس کے بارے میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ میری پوری زندگی اور میرا دار و مدار اس پر ہے, جو میرا سب کچھ ہے, اس سے دوری پر دل تڑپتا ہے کہ نہیں, اور اس کی ملاقات کے لیے دل میں لپک پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ جب کبھی اس کا خیال آتا ہے تو ایک فیسینیشن اور ایک تھرل سے ہمارے وجود میں سنسنی دوڑتی ہے کہ نہیں؟ یہ سوال زیادہ مشکل ہو گیا, یہاں پہ سوال زیادہ مشکل ہو گیا. یعنی یہ بحث بعد میں ہے کہ خدا سے ملاقات ممکن ہے یا نہیں ہے, یہ بحث بعد کی بحث ہے. اس سے پہلے کا اصل سوال یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نہیں کہ اس سے ملوں, میرا دل چاہتا ہے نہیں, میری تمنا ہے کہ نہیں کہ اس سے ملاقات کروں. کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا سب کچھ ہے, میری زندگی اسی سے اخذ کی ہوئی ہے, میرا قیام اس پر ہے, میں ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتا, ایک لہجہ آگے نہیں چل سکتا اس کی عنایتوں کے بغیر, تو پھر یہ کتنی عجیب سی سوچ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ نہیں میں تو کبھی سوچیں گی کہ اس سے ملاقات ہو یا نہ ہو, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ مطلب اگر میں واقعاً خدا کی معرفت رکھنے والا ہوں تو مجھ سے اگر کوئی کہے بھی نا کہ خدا سے ملاقات ممکن نہیں تو مجھے اس سے لڑنا چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو میری زندگی کا محصل اور ہدف و منزل ہے. اگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ اگر میں نے اس کو نہیں دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ اگر میں نے اس کو نہیں پایا تو پھر کیا پایا؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بندگی کا یا خدا سے تعلق کا تقاضا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس پر بحث بات کی بات ہے کہ ممکن ہے نہیں ہے, اس پر فلسفی کلامی بحث ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ایک عام انسان کی حیثیت سے کہ کوئی بھی ہے, یعنی میں ایک مقام پر ہوں, ایک بچہ ہے جو یتیم ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اچانک اس کے پاس ایک شخص آ جاتا ہے کہتا ہے کہ فلاں صاحب جو دوسرے شہر میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں تمہاری کفالت کروں, اب آؤ کوئی تمہارا پرسان حال نہیں, آؤ میں تمہارے لیے گھر کا انتظام کروں, تمہیں لباس لے کے دوں, تمہیں اسکول میں داخل کراؤں, اور جب تک تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے تمہاری ساری ضروریات پوری ہو جاتی. یہ سب کچھ وہ وصول کرتا رہے بڑا بھی ہو جائے, اچھے مقام پر بھی پہنچ جائے, لیکن اس کا دل کبھی یہ نہ چاہے کہ اپنے اس موسم سے ملاقات کرے. ان نیچرل ہے یا نہیں, غیر فطری بات ہے یا نہیں؟ خدا کا احسان اس یتیم بچے پر کیے جانے والے احسان سے کہیں زیادہ ہے کہ بندے پر ہوا, اور بندہ اس کے جواب میں یہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں اس سے ملاقات کروں گا نہیں, اس کو تو لڑنا چاہیے, یعنی میں تو اپنے خدا سے لڑوں گا, مجھے ملاقات کرنا ہے, مجھے تجھے دیکھنا ہے, جس طریقے سے بھی اس کو ممکن بنا. میں نے تو اپنی ساری زندگی اسی طلب و تمنا میں گزاری ہے, میں تو اگر محمد اور علی کی طرف نظر کرتا ہوں تو اس لیے ان کے عشق میں مبتلا ہوں کہ تیرا منہ جھلکتا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ منزل پر پہنچنے کے بعد, گھر کے دروازے پر آنے کے بعد آپ کہہ دیں کہ دیدار نہیں ہو سکتا, واپس بڑھ جائے. یعنی یہ صرف میں نے وہ بات کی ہے جو فطرت انسانی سے نزدیک ہے, لطائف پروردگار کہ جسے اب میں اور آپ سوچیں اور اپنے دل کے اندر جھانکیں کہ اگر ہم میں یہ طلب اور تمنا نہیں ہے تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے سارے احسانات کو اپنی زندگی میں وصول کرتے رہیں, اس کی عنایتوں اور برکات سے فیض اٹھاتے رہیں, اور کیا ملاقات سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے نا جی. اب اس پر آپ سوچیے گا, میں جب تک آپ کو قرآن کریم سے کچھ آیتیں سناؤں جس میں لقاء پروردگار کے حوالے سے ذکر ہے, سورہ انعام کی آیت نمبر 33 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله, قد یعنی بے شک, خسر الذين خسارے میں ہیں وہ لوگ, كذبوا جو جھٹلاتے ہیں, بلقاء الله اللہ کی ملاقات کو. آیت 31 جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ چیز جھوٹ ہے کبھی نہیں ہونے والی, وہ کون ہے؟ بے شک وہ خسارے ہیں. اور یہ خسارے میں ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذاتاً وہ ایسے ہی, یہ نہیں ہوتا کہ کبھی وہ منافع میں تھے اور خسارے میں چلے گئے, بلکہ وہ ہری خسارے ہیں. جیسے وہ لحاظ پورے ان انسان لطیف و سس, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان اپنی شخصیت کے اعتبار سے خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتا. یعنی اس خسارے والی حالت سے کب باہر آتا ہے؟ جب مومن ہو. منافع بخش تجارت منافع بخش حالت میں کب آ جاتا ہے؟ منافع وقت کمانے والی, جب ایمان لے آتا ہے. ورنہ اس کے بغیر جتنے بھی انسان ہیں وہ یہ نہیں کہ خسارے میں جائیں گے, بلکہ خسارے میں ہیں. دوسری آیت سورہ انعام کی ہی ہے 154 ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا ورحمۃ. اور پھر ہم نے دی موسی کو کتاب جو احسن یعنی بے انتہا حسین وتفصیلا لکل شیء ہر شے کی تفصیل بیان کرنے والی وہدا ہدایت کرنے والی ورحمۃ اور بذات خود رحمت. کیوں دی یہ کتاب؟ لعلہم تاکہ یہ لوگ بلقاء ربہم یؤمنون اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. کتاب بھیجنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے معارف کو سمجھ کر انسان کیا ہو جائے؟ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے. اس سے آگے چلیے سورہ یونس آیت نمبر 45. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. بے شک خسارے میں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی ملاقات کو اور وہ مہتد نہیں ہیں یعنی ان کی ہدایت نہیں کی جائے, ہدایت تک پہنچنے والے نہیں ہیں ایسے افراد جو اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلا رہے ہیں. اس کے بعد سورہ عنکبوت. قرآن کریم میں لفظ لقا جو ہے 17 مرتبہ آیا ہے باقاعدہ لفظ لقا, اور اس کے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ مل کر یہ ذکر 20 تقریباً 20 مرتبہ قرآن کریم. سورہ عنکبوت آیت نمبر 5. من کان یرجو لقاء اللہ, یہ وہی آیت ہے اس کے مثل جو ہم نے سورہ کہف میں پڑھی کہ من کان یرجو لقاء ربہ, یہاں پر بھی یہ ارشاد ہے من کان یرجو لقاء اللہ, جو امیدوار ہوا کس چیز کا؟ اپنے رب کی ملاقات کا. فَإِنَّا پس بے شک اجل اللہ لآت, خدا کی مدت آنے والی ہے یعنی تمہاری یہ امید رائے گا نہیں جائے گی. جو امید تم رکھتے جیسے میں نے آپ سے کہا نا یہ فطری ہے, یعنی مجھے اس کو نہیں پتا کہ وہ علم کلام کی اور فلسفے اور عرفان کی بحثیں کیا ہیں کہ خدا کی ملاقات ممکن ہے نہیں ہے کیسے ہے کیا کیفیت ہے, لیکن یہ فطری ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا اور جس نے مجھ پر یہ سب احسانات کیے اور جس نے مجھے یہ زندگی دی, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں اور مجھے نہیں پتا کیسے دیکھوں. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تیری ذمہ داری ہے, تو خود کوئی ایسا راستہ نکال کے میں تجھے دیکھ سکوں, مجھے نہیں پتا اس بات. تو پروردگار کیا فرماتا ہے کہ جس کے پاس یہ امید ہے وہ اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ رب کی مہلت آنے والی ہے. اب سورہ روم کی جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں اس میں ایک اور بہت اہم نقطہ کشی ہے. اس آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 8 سورہ روم. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ کس میں تفکر نہیں کرتے؟ اپنے نفوس میں. فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, کہ نہیں خلق کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین یعنی ان کے درمیان ہے, الا بالحق نہیں مگر حق کے ساتھ, واجل مسمى اور ایک معینہ مدت تک کے لیے. یعنی کن چیزوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے؟ آیات انفسی اور آیات آفاقی. اپنے نفس میں تفکر نہیں کرتے اور ان آسمانوں اور زمین میں جو خدا کی نشانیاں ہیں اس کو نہیں دیکھتے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور بے شک انسانوں کی اکثریت بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اپنے رب کی ملاقات سے کافر ہے. اور اگر آپ اس آیت کے پہلے بیان کو سمجھ لیں تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ رب تک جانے کا راستہ کون کہاں سے گزرتا ہے؟ نفس سے. یہ وہی چیز ہے کہ جو ابھی میں آپ سے بیان کر رہا تھا نا کہ میری حقیقت اور خدا کے درمیان کوئی جگہ نہیں. انشاءاللہ ہم اس میں قریب پہ بات کریں گے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آخر میں ہم اسماء حسنی الہیہ میں سے چند اسماء پر گفتگو کریں گے تو اس میں قریب پہ بات کریں گے. خدا کا اس میں نا قریب کہ اس میں کیا ہمارے کوشش ہے, یعنی خدا کی قربت کس معیت کی انسان سے جو قرآن میں سمجھتا ہے. تو یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ہو سکتا ہے ہم بھی انہیں لوگوں میں شامل ہوں کہ ہم خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے نفوس سے ان کے لیے راستہ بنا دیا اپنے آپ تک پہنچنے کا. یعنی خدا تک پہنچنے کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ انسان کے نفس سے, کہیں اور سے نہیں ہے, باہر نہیں ہے راستہ. اگر اس کو تلاش کرنا ہے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, اپنے آپ میں غوطہ زن ہونے کی ضرورت ہے. انسانوں کی اکثریت اپنے رب کی ملاقات سے کافر ہیں, کافر ہیں, ممکن ہیں کافر. اب ان آیات کی موجودگی میں آپ خود اس کا درست اور بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے لقاء اللہ کا, یہ جو نظریہ ہے لقاء اللہ کا, ایک جو میں نے آپ کے سامنے ایک سوچ اور فکر بیان کی اور اس کے ساتھ پھر قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم تھوڑا سا اور اس پر تفصیل سے بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پہنچ کر ہمیں یہ سب سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ خدا سے ملاقات ایک حقیقت ہے کہ جو ایک مرحلہ زندگی پر وقوع پذیر ہوگی. اور سورہ مریم کے آخر میں ہے کہ ہم تمہیں اپنے پاس ایک ایک فرد فرد تنہا تنہا اکیلا اکیلا تم کو اپنے پاس بلائیں گے, کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ملاقات جنہیں خدا بندے کو مایوس نہیں کرے گا, اکیلے میں ملے گا. جب گھٹے میں بہت ساری باتیں نہیں ہوتی نا, جب تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے تو پھر انسان دل کھول کے سامنے. جی, تو پروردگار نے فرمایا کہ تم کو ہم اپنے پاس بلائیں گے ملاقات کے لیے اکیلے, سب سے اکیلے اکیلے. لیکن بات وہی ہے, اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی کتاب ہے لقاء اللہ, اس کے حوالے سے کہ کیا اب اس سے یہ سمجھ لیں کہ جیسے دو آدمیوں کی ملاقات ہوتی ہے خدا کی ملاقات ایسے ہے یا کچھ اور, یا خدا کو دیکھنا ایسے ہے کہ جیسے انسان ظاہری اشیاء کو دیکھتا ہے یا کوئی اور, وہ انشاءاللہ یہ ہے. اب میں تھوڑا سا چار جملے آپ کے سامنے اس حدیث کے نقل کر دوں. یہ حدیث صاحب عوارف سہروردی, اس کا حوالہ جو میرے پاس ہے یہ آوائے حسن رضا عملی کی کتاب ہے ہزار و ایک کلمہ, اس کی جلد اول, اور اس میں کلمہ نمبر 98 یا 98. اس میں فرماتے ہیں کہ قال فاضل کو علیہ السلام اچھا اب ایک بہت معذرت کے ساتھ کہ میں جو جملے پڑھ رہا ہوں میں اس کو دوہرا ضرور دوں گا, ایکسپلین نہیں کر رہا ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ کسی نہ کسی ہو سکتا ہے کہ جو میری زبان سے لفظش واقع ہو جائے کچھ ہو جائے, اگر سمجھ میں آئے تو خاموشی سے اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیں, اور نہ سمجھ میں آئے تو تردد کو پریشان. جیسے میں نے کہا کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا ہی سمجھا سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا اس کو. تو میں یہاں صرف اس میڈیم کے طور پر ایکٹ کر رہا ہوں کہ کلمات آپ تک پہنچا رہا ہوں, اس کو سمجھانا یا اس کا ایکسپلینیشن میرے حد استطاعت سے باہر. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اخترعنی من ذاتہ, بے شک اللہ نے مجھے اختیار کیا، خلق یعنی اختیار کیا، من ذاتہ اپنی ذات سے، بے شک اللہ نے مجھے اختیار کیا اپنی ذات سے. آپ جتنی دفعہ کہیں گے میں لفظ دوہرا دوں گا، بے شک اللہ نے مجھے اختیار کیا اپنی ذات سے. انسان کی خلقت آدم سے نہیں ہے، ذات الہی سے. وَأَنَا غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ، اور میں اس سے کوئی فصال یا جدائی نہیں رکھتا. اس نے مجھے اپنی ذات سے اختیار کیا اور میں اس سے کوئی جدائی نہیں رکھتا تھا، میں اس سے جدا نہیں تھا. اِذْ نُورُ الشَّمْسِ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا، یہ ساری مثالیں اہم نہیں رہی کہ جس طریقے سے سورج کی روشنی اس سے جدا نہیں ہوتی. پھر یہ جملہ دوہرا دوں، بے شک اللہ نے مجھے اختیار کیا اپنی ذات سے اور میں اس سے فصل رکھنے والا یعنی جدائی نہیں رکھتا تھا، جس طریقے سے سورج کی روشنی اس سے جدا نہیں ہوتی. ثم نادانی بھی، پھر اس کے بعد اس نے مجھے ندا دی. اچھا، اب یہ ندا جو ہے نا، یہ فاصلے، رتبی فاصلے کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ اگر بالکل قریب سے پکارا جاتا ہے تو اسے ندا نہیں کہتے بلکہ دعا کہتے ہیں. یعنی جو بات آپ سرگوشی کی طرح کہیں تو یا وہ مناجات ہے یا دعا ہے پکارنا. لیکن نادانی، یعنی مجھے ندا دی، اس کا مطلب ہے کہ رتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے فاصلہ ہے. وخاطبنی منی، اور مجھے اپنا مخاطب قرار دیا. ثم قال لی، پھر مجھ سے کہا، من انا منکا، کون ہوں میں تیرا، ومن انت منی، اور تو کون ہے میرا. اپنی ذات سے مجھے اختیار کیا جبکہ میں اس سے جدا نہیں تھا، اور پھر مجھے ندا دی، مجھے مخاطب کیا اور مجھ سے کہا کہ میں تیرا کون ہوں اور تو میرا کون ہوں، ہماری تمہاری کیا رشتہ داری. فَعَجَبْتُ بِلَطَافَتِي، میں نے اپنی لطافت کے ذریعے سے اس کو جواب دیا، زبان سے نہیں، اپنی لطافت کے ذریعے سے، یعنی میرے پورے وجود جو لطیف حالت میں، اس سے میں اس کو جواب دیا. انت کلی و اصلی، تو میرا سب کچھ ہے اور میری اصل ہے. انت کلی و اصلی، من کا ظہر تو وفی اشرف ہو، من کا ظہر تو تیرے ہی ذریعے سے میں ظاہر ہوتا ہوں، اور تو ہی ہے جو میرے اندر روشن ہے. وفی یا، مجھ میں اشرف تو، تو مجھ میں روشن ہے، میں تیری وجہ سے ظاہر ہوں اور تو ہی میرے اندر روشن ہے. انا کلمت کل ازلیہ، میں تیرا کلمہ ازلی ہوں. وفطرت کا ذاتیہ، اور تیری ذاتی فطرت. کنانی قدیم، میری اصل، میری کن قدیم ہے. وعیانی محدثم، اور میرا جو یہ ظاہر اور شباب ہے یہ حادث ہے. کنانی، کنانی یعنی کن، کن کو کہتے ہیں بالکل اصل، جڑ، سر، وجود، یعنی جو میرا اصل وجود ہے، جو کن ہے، وجود ہے، وہ قدیم ہے. وعیانی، عیان جو کچھ ظاہر ہوتا ہے. محدث، محدثم وہ حادث ہے. حادث اور قدیم کا مطلب سمجھتے ہیں کہ قدیم جس پر وقت کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوتا، اور حادث جو ایک انسٹنٹ آف ٹائم پر شروع ہوتا ہے اور ایک انسٹنٹ آف ٹائم پر ختم ہو جاتا ہے. یہ فرق قدیم اور حادث ہے. تو میری اصل میری کن حضات قدیم ہے اور یہ جو میری ظاہری پرسنالٹی ہے یہ حادث ہے. وَلَا مِن شَيْءٍ خَلَقْتَنِي فَيَكُونُ مَعَادِي إِلَى مَا سِوَاكَ. میں کسی چیز سے نہیں پیدا ہوا ہوں, بس یہ آپ نے جملہ کہ میں کسی شے سے خلق نہیں ہوا ہوں کہ میری معاد تیرے علاوہ کسی اور کی طرف. کیا جملہ ہے؟ وَلَا شَيْءٍ خَلَقْتَنِي, میں کسی چیز سے خلق نہیں ہوا ہوں. فَيَكُونُ کے ہو جائے معادی میری معاد الا ما سوا کا, تیرے ما سوا کا. یہ ہے میرا اس کا رشتہ. پوری حدیث پڑھا, حدیث دوران ہوں ابھی. اس میں سے کئی جملے جو بہت ہی خطرناک تھے وہ میں نے نہیں پڑھے, لیکن آدھا تقریباً حدیث آپ کے سامنے پڑھی. قال افضلت علیہ السلام ان اللہ اخترعنی من ذاتہ. عربی میں اس کا لطف ہے, آہستہ آہستہ سنتے ہیں. ان اللہ اخترعنی, اختراع سمجھتے ہیں, اختراع یعنی اختیار کرنا, یا بعض اوقات اس کو ترجمے میں آفریدہ بھی کہتے ہیں, بنانا. کہ بے شک اللہ نے اختیار کیا یا مجھے اختراع کیا, من ذاتہ, اپنی ذات سے. وَأَنَا غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ, اور میں اس سے منفصل نہیں ہوں, جدا نہیں تھا میرے اور اس کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں تھا. فصل فاصلہ جدائی, جیسا دیکھی میرے اور اس کے بیچ میں کوئی فاصلہ فصل یا جدائی نہیں تھی. اِذْ نُورُ الشَّمْسِ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا, جیسا کہ نور شمس شمس سے کوئی فاصلہ یا جدائی نہیں رکھتا. ثم نادانی بھی, پھر اس نے مجھے ندا دی. وخاطبنی منی, مجھے مخاطب کیا, خطاب کیا. ثم قال لی, اور مجھ سے کہا. من انا من کا, من یعنی کون, انا یعنی میں, من کا تجھ سے تیرا, میں تیرا کون ہوں. وَمَنْ أَنْتَ مِنِّي, اور تو میرا کون. یہ اس کو آپ بھائی سورہ اعراف کی آیت 172 سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, کہ جب خدا نے کیا کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, کہ جب ان کو ان کی بنی آدم کی پشت سے اخذ کیا تو انہیں سب سے پہلے ان کے اپنے نفوس پر گواہ بنا. تو یہ وہ نفوس پر گواہی والی بات کہ کس طریقے سے اپنے نفس کو گواہ بنائے. تو تم کون ہو, میں تمہارا کون ہوں اور تم میرے کون ہو. فَعَجَبْتُ بِلَطَافَتِ, میں نے جواب دیا اپنی لطافت سے. کیونکہ یہ زبان تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, انسان اپنے پورے وجود سے خدا سے متصل ہوتا ہے, خالی زبان سے تھوڑی بات کرتا ہے. عجب تو میں لطافتی, میں نے اپنی لطافت کے ساتھ جواب دیا. انت کلی و اصلی, تو میرا کل ہے. و اصلی, اور میری اصل ہے. اصل یعنی جڑ ہو جائے. آپ اس کے لیے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دعائیں ماہ رجب کو جا کے پڑھیے گا جو امام زمان علیہ السلام سے. لا فرق بینک و بینہا, ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. اولیاء کامل کے بارے میں پڑھا. الا انہم خلقک و عبادک, مگر یہ کہ وہ تیری مخلوق ہیں اور تیرے بندے ہیں. فتقہا و رتقہا, فت کو ہاں ورت کو ہاں مل گیا بے دیکھا, کہ اور ان کا شگافتہ ہو جانا اور ان کا جڑ جانا تیرے ہاتھ میں. جی یہ معرف جو علمائے طاہرین علیہ السلام کی, یہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا, یا علی مدد, یہ کیا کہ یا علی میری مدد کریں کہ میں ان چیزوں کو سمجھ سکوں. اصل یا علی مدد کا استعمال یہ ہونا چاہیے, آئمہ نے کیا خزانے چھوڑے ہیں ہمارے جن سے ان کے شیعہ بد نصیبی سے بالکل بے بہرا. انت کلی و اصلی, تو میری کل ہے اور میرا اصل. من کا ظہر تو تجھ سے میں ظاہر ہوتا ہوں. وفی یا کے مطلب مجھ میں, وفی یا اشرق تو انہیں روشن ہو جاتا. جیسے آپ شرق مشرق کہتے ہیں نا, سورج کے روشن ہونے کی جگہ. فی یا اشرق تو, اور میرے اندر تیری روشن. انا کلمت و کل ازلی, میں تیرا کلمہ ازلی ہوں. فطرتوں کا ذاتیہ, اور تیری ذاتی فطرت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. کنانی قدیم, میری کنان میری اصل, میرا اصل وجود قدیم ہے. وعیانی محدث, اور میرا یہ ظاہری شکل و شباہت ہیکل یہ حادث ہے. وَلَا مِن شَيْءٍ خَلَقْتَنِي, میں نہیں خلق ہوا کسی شے سے. فَيَكُونُ, تاکہ ہو جائے معادی, میری معاد الا ما سوا کا, تیرے ما سوا. تو یہ ہے ہماری خدا سے رشتہ داری. وَلَا مِن شَيْءٍ خَلَقْتَنِي, اور میں اور نہیں ہوا من شے, ان کسی شے سے. خلقتنی, میں پل. فیکون و فا یعنی پس, یکون ہو جائے معادی, میری معاد الا ما سوا کا, تیرے ما سوا کی طرف. یہی تو وہ چیز ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیرے غیر کے علاوہ کوئی مظہر ہے کہ میں اس کو تجھ پر دلیل بنا کے دیا. عمیت عین لا ترا, اندھی ہے وہ آنکھ جسے تو دکھائی نہیں دیتا. دعائے رفع میں امام علیہ السلام کی. اور اسی چیز کو اگر پڑھا سمجھنا ہو قرآن کی زبان میں, تو سورہ فاتح کی آیتیں, یا ابلیس و ما منعک اللہ تسجد خلقت بیدی. اے ابلیس, تجھے کس نے منع کیا کہ اسے تو سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا. صحیح. انشاءاللہ سورہ فاتح کے آخری حصے, میں جہاں یہ حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے, میں آخری رکوع سمجھ گئی. سورہ فاتح کا نمبر 38. کل انشاءاللہ ہم نہیں آ پائیں گے, اس کے بعد چار اور. 15 رمضان امام احسن علیہ السلام کی ولادت بروز جمعرات, اس میں ہم اس سلسلے کو ختم کریں. کل نہیں ہو پائے کیونکہ کل ایک جگہ مجھے جانا. باقی پیر, منگل اور جمعرات چار, جس میں سے ایک میں لقاء اللہ سے آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ کچھ, اور اس کے بعد ایک ہم اپنا درس رکھیں گے جس میں آئمہ طاہرین نے توحید کے حوالے سے جو بیان فرمایا ہے بطور تمثیل, یعنی ایک تو یہ معرفت ہے اور کچھ باتیں توحید کے حوالے سے بطور تمثیل ہے. انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اور آخری دو دنوں میں اسماء الہیہ, جو دو تین اسماء جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں,
اس کے بھی تو آئندہ 15 دن ہو جاتے ہیں.
اتنا آپ لوگ ماشاء اللہ اتنی انرجی فراہم ہو گئی ہے کہ